الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإبرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، اور سورہ روم قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ اس ایک بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال میں وہ چند مخصوص راتیں کہ جن کے اعمال کی اہمیت کو ہمارا بچہ اس طرح سے جانتا ہے کہ عام دنوں میں بھی عبادت میں ان راتوں میں عبادت کے لیے تیار و آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ان اہم ترین راتوں میں اگر کہ پورے قرآن کو جہاں جہاں سے پڑھ سکے اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن آیتوں کی تلاوت کا حکم دیا گیا ان میں ایک سورہ روم بھی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اس سورہ روم میں کچھ اتنا اہم پیغام پوشیدہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ جب یہ مومن گھر سے نکل کے اعمال کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس سورے کا پیغام ان کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ روم کی 39 آیت سے لے کے 50 آیت تک 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں خدا نے واضح طور پہ یہ کہا کہ 7 ہماری نشانیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پہ غور کرو تو تمہیں خود وجود خدا کا پتہ چلتا رہے گا، اور انہی میں سے ایک نشانی وہ ہے کہ جسے شاید ہم اور آپ کبھی بھی اتنی توجہ کے ساتھ وقت دے کے اس پہ غور کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن خدا نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ وہ انا من آیات ہی، خدا کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، اور پھر وہ نشانی بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ان باتوں میں ہدایت انہی کے لیے ہے کہ جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس عقل ہے. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وہ گروہ کہ جو غور و فکر کے لیے تیار ہوتا اسے پتا چلے گا کہ خدا نے یہ کتنی بڑی رحمت کی چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ گفتگو شروع کروں، ضمنی طور پر ایک بات کو اس لیے دہرا دیا جائے، اگرچہ یہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آ چکی ہے مگر اس لیے دہرا دیا جائے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پیدا کرتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے جب اسلام کے معاشرتی نظام پر کہ کیسا معاشرہ، کیسا سماج، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس پر تقاریر کا آغاز کیا گیا تو نماز، روزہ، خمس، حج، جہاد، حقوق والدین، ان تمام تقاریر کے دوران عذاب کا بھی تذکرہ آتا تھا، گناہ کی شدت کا بھی تذکرہ آتا تھا. ایسی حدیثیں بھی آتی تھیں کہ امام نے ایسے آدمی کو مومن نہیں مانا مگر معاشرہ وہ ساری باتیں سن لیتا تھا، اور جب یہ بات آئی کہ ہمارے گھروں کا نظام کیسا ہونا چاہیے تو نہ اس میں کوئی عذاب کی حدیث تھی، نہ اس میں کوئی جہنم کا تذکرہ تھا، سیدھے سیدھے فقہ کے مسائل تھے. اس پر اتنا ہنگامہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس وقت باشعور تھے ان کو یاد ہے اس وقت کی باتیں. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد لوگوں کے لیے مجھ سے مجلس پڑھوانا کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. اس لیے کہ ہمارا معاشرہ عذاب کی بات, جہنم کی بات, باقی تمام باتیں پھر بھی سن لیتا, لیکن جہاں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کا جو مجموعی نظام نماز, روزہ, حج, زکات, اس کا تعلق تو ایک اکیلے آدمی سے ہے, لیکن جہاں پورے گھر کی بات آتی وہاں پہ ابھی ہمارا معاشرہ خصوصیت کے ساتھ ان مسائل کو سننے کے لیے تیار نہیں. اور کیونکہ اسلام کے معاشرتی مسائل میں تھوڑا بہت والدین کو قربانی دینا پڑتی, اس اعتبار سے اور زیادہ پریشانی پیدا ہو جاتی. ابھی تک بطور طنز تانے کے طور پہ یا مذاق کے طور پہ وہ مسئلہ لوگوں کو یاد ہے کہ جی دیکھیے فلاں صاحب نے یہ پڑھ دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ پہلے بیوی کو دیں گے, ماں کو نہیں دیں گے. ماں کا مقام, ماں کا مرتبہ, ماں کی عظمت وہ ہر ایک کے ذہن میں ہے. اسلام تو اسلام, کافروں اور مشرکوں کے ماحول میں بھی اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے. تو اب یہ فقہ کا مسئلہ کیسے قبول کیا جائے, اس وجہ سے ابتدا میں تمہید میں ایک دو باتوں کو بیان کر دینا ضروری کہ یہ غلطی دنیا میں ہر انسان کرتا. پہلی غلطی تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ہر مسئلے کو عقل کی مدد سے حل کرنے کی فکر کرتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ عقل جس کی اسلام نے بہت زیادہ اہمیت بتائی, اسے استعمال کرنے کا حکم دیا, صاحبان عقل سے خطاب کیا, مگر ساتھ ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل کی بھی ایک حد ہوتی, جہاں جا کے عقل آگے پھر کوئی کام نہیں کر سکتی. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر خصوصیت کے ساتھ ایسے ممالک کے جو سائنسی طور پہ ترقی یافتہ, ان میں سے ہر بڑے شہر کے اندر ایک آج کل مثلاً سائنس میوزیم بنایا جاتا. خوش قسمتی سے ان میں سے کچھ مقامات کو دیکھنے کا مجھے بھی موقع ملا, اور جتنے بھی سائنس میوزیم میں نے دیکھے سب میں خصوصیت کے ساتھ ایک پورا شعبہ اس بات کا ہوتا کہ اللہ نے انسان کو جو حواس خمسہ دیے, جو پانچ طاقتیں دی ہیں جن کی مدد سے ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت, یہ پانچ طاقتیں جس کے بغیر عقل بھی کچھ نہیں کر سکتی. ایک آدمی اگر اندھا ہو اور گونگا ہو اور بہرا ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں جل اور اس کی قوت شامہ نہ ہو تو وہ اس دنیا میں کسی بھی مسئلے پہ غور نہیں کر سکتا. تو اب جتنے بھی سائنس میوزیم بنائے جاتے ہیں سب میں خصوصیت کے ساتھ ایک شعبہ تو اسی کام کے لیے رکھا جاتا کہ انسان کی یہ پانچ طاقتیں جن کی مدد سے انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنے ذہن میں لے جاتا ہے, پھر غور کر کے نتیجہ نکلتا, یہ پانچ طاقتیں انسان کو کتنا دھوکہ دیتی. وہ باقاعدہ ثابت کرتے کہ بہت سی چیزیں ایسی بالکل عام ماحول کی میوزیم میں رکھنے کے بعد کہ آپ کی آنکھ اس کو دیکھ کے کچھ سمجھ رہی, لیکن حقیقت میں آنکھ کو دھوکہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور. آپ کی زبان پہ اس کو رکھا گیا, آپ کو مزہ کچھ اور آ رہا ہے لیکن وہ چیز کچھ اور. باقاعدہ طور پہ انسان کی پانچوں طاقتوں کے بارے میں یہ دکھایا جاتا کہ یہ پانچوں طاقتیں انسان کو اکثر دھوکہ دیتی, اور اس کا جواب یا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حد تک ان سے کام لیا جا سکتا ہے, اس کے بعد آنکھ نہیں دیکھ پائے گی. اگر آپ آنکھ سے کہیں گے کہ اندھیرے میں دیکھو تو آنکھ بیکار, آنکھ کے دیکھنے کی ایک طاقت ہے, لیکن اگر آپ اس سے کہیں گے کہ 2 میل دور کی چیز ہمیں دکھا دو, یا کان سے آپ کہیں کہ 10 میل دور کی آواز ہمیں سنا دو, تو اب یہ کان پر ایک ظلم ہے. اور اگر پھر بھی آپ نے اپنے کان سے یہ کام دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آواز کچھ ہوگی, آپ کا کان کچھ اور آپ کے سامنے پیش کر دے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت دور کی ایک چیز, 3 میل دور کی چیز آپ نہیں دیکھ سکتی, پھر بھی آپ کہیں کہ مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ یہ کیا چیز, تو کبھی انسان ہوتا ہے اور آنکھ کہتی ہے کہ مثلا کوئی بکری یا کوئی گدھا آ رہا. تو جتنے بھی انسان کی حواس خمسہ ہر ایک کی ایک لمٹ, ایک حد, اس سے زیادہ اگر کام لیا جائے تو باقاعدہ سائنسدان اس کو میوزیم کی صورت میں عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ان پر ظلم بھی ہے اور وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے گی. پھر وہی آپ جو آپ کی اتنی وفادار آپ کو دھوکہ دینے لگے گی, وہی کان جو آپ کے لیے اتنا وفادار جب آپ اس سے وہ کام لے کے جو نہیں کر سکتا تو وہی کان آپ کے سامنے غلط غلط باتوں کو پیش کر کے آپ کو دھوکہ دے، وہی ہاتھ وہی ناک وہی زبان. تو خیر یہ حواس خمسہ کی بات. اسلام کہتا کہ اے سائنسدان یا اے موجودہ زمانے میں زندگی گزارنے والے، اس فہرست میں ایک چھٹی چیز کو بھی لکھ دو کہ جس طرح یہ پانچ چیزیں، ان سے زیادہ انسان کا وفادار کوئی نہیں، جن سے زیادہ انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ایک حد کے بعد انسان کو دھوکہ دینے لگتی. یہی مسئلہ عقل کا، کہ عقل کی اہمیت، عقل کی فضیلت، عقل کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ایک حد تک، ایک وہ منزل آتی ہے اس کے بعد عقل جواب دے جاتی. اور یہ بات میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن فقط معلومات اور دلچسپی کی خاطر، فلسفہ جو دنیا کا ایک بہت ہی اہم مضمون ہے اور انتہائی دلچسپ، فلسفے کے مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی مختلف نظریات ہیں. فلسفے والوں میں ایک نظریہ ہے لا ادریجہ، بڑا دلچسپ. یہ وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں کر سکتے، حتیٰ یہ کہ اپنے بارے میں بھی ہم کو یقین نہیں کہ ہم ہیں یا نہیں. اور اس کی دلیل وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ جس طرح بہت دور سے ایک چیز ہم کو آتی نظر آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، بعد میں وہ گدھا نکلتا. بہت دور سے ایک آواز ہم کو محسوس ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہترین گلوکار اپنی سریلی آواز کے اندر کوئی نغمہ سنا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بھینس تھی کہ جو ٹکرا رہی. تو جس طریقے سے یہ ساری طاقتیں انسان کو دھوکہ دے جاتی، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل بھی اس وقت ہم کو دھوکہ دے رہی. ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ہیں لیکن ہم نہ، اس لیے ان کا نام ہے لا ادریہ. ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. ہماری آنکھوں کے سامنے دیوار ہے، ہو سکتا ہے یہ دیوار نہ ہو. ہمارے سر پہ پنکھا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پنکھا نہ ہو. ان کا اصول یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یقین نہ کرو، ہر ایک کے بارے میں شک کرو. اسی لیے کہ انہوں نے آنکھ اور کان کی بے وفائی کو دیکھا، اور پھر جب انہوں نے یہ اصول بنایا کہ ہر چیز کے بارے میں شک کرو، تو کہا کہ نہیں، یہ بھی تو ایک اپنی چیز ہے، اس لیے اس میں بھی شک کرو کہ ہم شک کر رہے ہیں یا شک نہیں کر رہے. تو یہ اتنا بڑا مکتب فکر ہے کہ اس کو مطمئن کرنا ناممکن ہو رہا. یہ نہ سمجھیے کہ اس کے اندر گلی میں کھیلنے والے یا چبوتروں میں بیٹھنے والے لوگ شامل، اس میں بڑے بڑے فلوس پر شامل جو ہر چیز کو شک سمجھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ ان کو یہ بھی شک ہے کہ ہم کو شک بھی ہے یا شک نہیں. یہ صرف اسی لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان کی طاقتیں اس کو دھوکہ دے جاتی. بس اسلام کہتا ہے کہ اس میں عقل بھی شامل ہے، اس سے اتنا کام لو کہ جتنا وہ کر سکتی، اس سے زیادہ کام لوگے تو بیکار. البتہ یہ بھی حماقت یہ دیکھ کر کہ عقل پورا کام نہیں کر سکتی ہے، انسان اس سے کوئی کام نہ لے. ہمارے بعض علماء اس کے لیے بہت ہی اچھی مثال لکھتے ہیں. گھوڑا، پرانے زمانے میں تو سواری کا یہی جانور تھا. ایک آدمی کو پہاڑ کی چوٹی پہ جانا، اور تقریباً بالکل سیدھا راستہ، ایسے راستے پہ سیدھے سے مقصد یہ ہے کہ تقریباً 80 ڈگری کا یا 70 ڈگری کا زاویہ بن رہا. ایسے راستے پہ جانور کے لیے چلنا تقریباً ناممکن، اور وہ پہاڑ ہے مثلاً یہاں سے 5 میل دور. اب ایک انسان کے پاس گھوڑا ہے اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پہ جانا، 3 قسم کے یہاں پہ انسان ہو سکتے ہیں. پہلا اور دوسرا دونوں غلطی کر رہے ہیں، کامیاب تیسرا ہوگا. پہلے آدمی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اب 5 میل تک تو بہترین سڑک بنی، اس کے بعد پہاڑ شروع ہو رہا. گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ پہاڑ تک پہنچا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ میرا گھوڑا اب تک جو 5 میل کا فاصلہ اس کو بڑے آرام سے طے کر کے آیا، تو میں کیوں اس کو چھوڑوں؟ جس نے میری اتنی مدد کی ہے وہ آگے بھی میری مدد کرے. اور یہ کہے کہ ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر بھی گھوڑے کو چڑھانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے کہ 200-400 گز گھوڑا چلا جائے، مگر کسی نہ کسی موقع پر اس کا قدم پھسلے گا اور وہ خود بھی گرے گا اور اپنے سوار کو بھی لے کے گرے گا. اگر دوسرا انسان وہ ہو سکتا کہ جسے یہ اطلاع ملی کہ میں فلاں آدمی گھوڑے کے اوپر پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے گیا تھا اور گر پڑا، اس نے کہا کہ اب میں بالکل ہی گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا، یہ خطرناک جانور، یہ سوچ کے وہ چلا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو 5 میل کا بالکل ہموار راستہ کسی کو طے کرنے میں اتنا تھک گیا کہ جب پہاڑ کے قریب پہنچا تو وہ چوٹی اس کو بہت ہی مشکل نظر آئی، ہمت ہار کے وہیں بیٹھ گئے. یہ بھی احمق عقل مند وہی کہ جس نے یہ دیکھنے کے بعد کہ راستے کی 2 قسمیں، ایک وہ ہے کہ جہاں گھوڑا چل سکتا، ایک وہ ہے کہ جہاں مجھے اپنے پیروں کو زحمت دینا پڑے، پہلے 5 میل کا فاصلہ تو گھوڑے پہ طے کر لیا اور جہاں گھوڑے کی طاقت جواب دے گئی وہاں وہ گھوڑے سے اترا اور وہ خود اوپر چلنے لگا. صرف یہ آدمی واحد ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائے گا. اب یہی مسئلہ عقل کے ساتھ, عقل گھوڑے کی طرح سے ہے کہ جو ہمیں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانے کے لیے خدا نے بطور مددگار ہم کو دی. اب اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ جہاں سے لے کر آخری منزل تک عقل ہمارے کام آئے, آدھا راستہ تو عقل بہت زیادہ استاد دے اور پھر ایسی لفظ کھائے گی کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا. وہ آدمی احمد کہ جو دنیا کے آخری مسئلے تک کو عقل سے حل کرنا چاہے. اسی طرح وہ بھی احمد جو یہ دیکھ کر کہ چونکہ بہت سے مسئلے عقل سے حل نہیں ہوتے اس لیے بالکل ہی عقل کو استعمال نہ کرے. یہ اس کی طرح سے ہے کہ جو سڑک پر بھی گھوڑے کو چلانے کو تیار نہیں. نجات کا ایک ہی راستہ ہے جو اسلام نے بتایا کہ جہاں تک یہ گھوڑا چل سکتا ہے اس کے اوپر سواری کرو, جہاں تک عقل تمہارے کام آ سکتی ہے اس کو استعمال کرو. اللہ ہے, رسول ہے, قرآن خدا کا کلام ہے, امام ہے قیامت. بس اب اس کے بعد جو پہاڑ کی چوٹی شروع ہوئی, یہ نماز کے اندر مثلاً 4 رکعتیں کیوں اور سجدے کے اندر مخصوص دعا ہی کیوں پڑھی جاتی اور شادی بیاہ کے ایسے مسئلے کیوں اور نان و نصفہ میں بیوی کو ماں پر اہمیت کیوں دی گئی, یہ یہاں سے پہاڑ کی چوٹی شروع ہو چکی. جہاں تک عقل لے جا سکتی ہے ہموار راستہ وہاں پہ ضرور جانا. اگر بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا تو وہی حماقت ہوئی جو ان لوگوں کی کہ جو سڑک پر بھی گھوڑا چلانے کو تیار نہیں. تو پہلی بات تو اسلام کہتا کہ عقل کی اہمیت کے بعد یہ بھی دیکھو کہ وہ کہاں تک تمہارے کام آئے گی. اور دوسری جو بڑی زیادتی ہوتی وہ یہ کہ بہت سی چیزوں کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کہہ رہی. مثلاً یہی مسئلہ کہ بیوی کو پہلے روٹی دی جائے یا ماں کو روٹی دی جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مسئلہ, اس کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں. انسان میں یہ بھی حماقت ہوتی جیسے کنویں کے مینڈک کی مثال دی جاتی کہ جس نے ساری زندگی کنویں میں گزاری, اب اگر دریا میں رہنے والا مینڈک ایک مرتبہ کسی حادثے سے کنویں کے اندر آ جائے تو کنویں کا مینڈک کبھی یقین ہی نہیں کرے گا کہ دریا بھی کوئی چیز ہو سکتا. اس کے خیال میں تو دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنا بڑا وہ کنواں. اگر دریا کا مینڈک کہے کہ میں 10 میل لمبے دریا میں رہتا تو یہ کہے گا تم خلاف بالکل بات کر رہے, اتنی بڑی دنیا ہو ہی نہیں سکتی, اتنا زیادہ پانی ہو ہی نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ اتنی ہی بڑی دنیا ہوگی جس میں میں رہتا آیا ہوں. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ بہت سے رسم و رواج بھی عقل بن جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مسئلہ, اس سے ذرہ برابر تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جس کی میں نے ایک مثال گزشتہ جمعے کو دی کہ کس طرح ہم اور آپ تو پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نکاح ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے, مگر دنیا میں ایسے مذاہب کتنی کثیر تعداد میں گزرے جو باقاعدہ دلیلیں رکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جنگل میں رہنا زیادہ بہتر, یہ شادی بیاہ عورت کے قریب جانا نکاح کرنا یہ سب فضول باتیں, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے, اس کی اوپر ڈٹے رہتے. ہمیں حیرت ہوتی کہ بھائی وہ کیوں آخر ایسی خلاف عقل بات کو مانتے. یا جس طرح ہم یہ سنتے کہ مثلاً عرب کے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا احمق ہو, جاہل ہو, وحشی ہو, خونخوار باپ ہو, مگر ان کے پاس اس کی دلیلیں اور وہ پورا یقین رکھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. جس طرح سے آج فیملی پلاننگ کے مختلف منصوبوں پہ عمل کرنے والے اور خاندانی منصوبہ بندی میں حصہ لینے والا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. 1400 سال پہلے اس باپ کو جو اپنی بیٹی کو دفن کر رہا, یہ سمجھانا کہ تم غلط کر رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, خلاف عقل کر رہے ہو, یہ اتنا ہی مشکل تھا جتنا آج کسی ایسے آدمی کو کہ جو علم معیشت کا جاننے والا اور اس کا یہ نظریہ کہ دنیا میں وسائل کم ہے, آبادی بڑھ رہی, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے, اسے یہ سمجھانا کہ تمہاری یہ فکر بالکل غلط. جتنی زیادہ وہ دلیلیں رکھتا ہم تو اس کو دلیلیں بھی نہیں دے پائیں گے. اسے یقین کامل, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنی مسئلہ. اتنا ہی مشکل ان لوگوں کو بھی سمجھانا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے, ان کے پاس بھی اتنی ہی دلیلیں. یا جیسے ایک مثال میں نے گزشتہ جمعے کو جو دی کہ جس طرح ہم ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو ایک نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ شادی تو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ اپنے آپ کو حیوانوں کی سطح پہ لانا, یہ تو جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنا. ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتے ہیں ان کے سامنے, بالکل وہی مسئلہ ہمارے ساتھ کہ جب دو شادیوں والا مسئلہ ہمارے پاس آتا تو ہمیں اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کو ہی سمجھانا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا. اور عجیب بات یہ کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی عقل سے تعلق نہیں. نہ عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کرو, اور نہ ہی عقل یہ کہتی ہے کہ فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی رزلٹ یا نتیجہ نکل سکے گا. نہ عقل یہ کہتی ہے کہ بالکل نکاح نہ کرو, نہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک نکاح بہت اچھی چیز. لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عقلاً ایک نکاح بہت اچھی چیز, عقلاً خاندانی منصوبہ بندی بہت اچھی چیز. وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو عقل کو استعمال ہی نہیں کیا, بلا وجہ اس بیچاری کو بدنام کر دیا. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس کنویں میں رہتے ہیں, جو کچھ ہم نے دیکھا ہم سمجھے کہ یہی عقل ہے. بس یہی سب سے بڑا مسئلہ کہ جہاں انسان کو عقل کی وہ تعریف سننا پڑتی ہے کہ جو مولانا اصول کافی میں بیان کی. اور پہلی حدیث کہ عقل کی تعریف پوچھی گئی کہ عقل کسے کہتے, تو کہا کہ لما خلق اللہ العقل, خدا نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ آگے آ جاؤ, وہ آگے آ گئے. پھر اس سے کہا پیچھے چلے, پیچھے چلی جاؤ, وہ پیچھے چلی گئی. اصول کافی کی سب سے پہلی حدیث یہی, اس سے کہا پیچھے چلی جاؤ, وہ پیچھے چلی گئی. مولا نے کہا یہ عقل, یعنی خدا کے حکم کے تحت آگے بڑھنا, خدا کے حکم کے تحت پیچھے ہٹنا, یہ ہے عقل کی صحیح تعریف. اور جب تک ایسی عقل ہمارے پاس نہیں ہوگی, ہم عقل سے وہ آدھا کام بھی نہیں لے سکتے کہ جس کا اسلام حکم دے رہا. گھوڑے کی طرح سڑک پر چلنے کا کام بھی نہیں لے سکتے. بھائی اس وقت لیں گے جب ہم گھوڑے پر بیٹھے, ہم بٹیر پر بیٹھ کر یہ سمجھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ چکے, تو وہ فاصلہ بھی ہم طے نہیں کر سکتے کہ جو گھوڑا طے کرا دیتا. تو ہمارا مسئلہ تو یہ, گھوڑے پر بیٹھ کر پہاڑ پہ جانا تو دور کی بات ہے, ہم گھوڑے پر بیٹھے ہی نہیں. ہم بٹیر پر یا چڑیا پر یا مرغی پر بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں گھوڑے کی طرح سے کم آدھی منزل تک تو لے جائے. بس اسی لیے فقہ کی ضرورت پڑتی. فقہ یہی تو بتاتی کہ خدا نے کس چیز کو واجب کہا ہے, کس کو حرام کہا, کس کو مستحب کہا ہے, کس کو مکروہ کہا. یہ چیزیں فقہ بتاتی ہے, یعنی کہاں ہم کو آگے بڑھنا ہے اور کہاں ہم کو پیچھے ہٹنا. اس سلسلے میں گزشتہ جمعے کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ دو تین ہفتوں تک ہماری گفتگو اسلام کے فقط اسی ایک پہلو پر رہے گی کہ جو اسلام نے ہم کو معاشرتی نظام دیا, ہمارا معاشرہ, ہمارا خاندان, ہمارے گھر کیسے ہونا چاہیے, یعنی فیملی لائف میں اسلام کا جو ایک سرسری سے جائے گا. اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آئے گی جب ہم وضو اور غسل اور نماز کے مسائل سے گزر کر نکاح کے مسائل تک پہنچے. سورہ روم کی آیت میں ارشاد ہو رہا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اب خدا نے اسی نشانیوں کے تسلسل سات آیتیں ہیں جس میں اپنی نشانیاں بتائیں. سورج کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا, ہواؤں کو چلانے کا تذکرہ کیا, کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا, اور ان کے ساتھ ایک نشانی یہ بتائی کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا, خدا نے تم میں سے تمہاری ہی جیسی بیویاں پیدا کی. لتسکنوا الیہا, اور ان بیویوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سکون حاصل, تمہیں تسکین قلب حاصل. وجعل بینکم مودتا ورحما, اور خدا نے تمہارے درمیان آپس مودت یعنی محبت کو رکھا ہے, اور مہربانی کا جذبہ ایک دوسرے کے دل میں رکھا, ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے سے محبت. پھر قرآن کہہ رہا کہ اسے کوئی معمولی نشانی نہ سمجھو, ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اگر کوئی غور و فکر کرنے والا گروہ ہے تو اس کے لیے اسی چیز میں اللہ کی بہت بڑی نشانی کہ اگر پروردگار عالم اس طرح سے عورتوں کو پیدا کر کے نکاح کا حکم نہ دیتا تو انسان کے لیے دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہوتا چلا جاتا. اور اب اسی وجہ سے ہمارے سامنے فقہ جب خاندان کی یا فیملی لائف کی بات آتی تو سب سے پہلا مسئلہ یہ. اب یہ جتنی باتیں اب میں بیان کروں گا یہ سب آیت اللہ خوی اور امام خمینی کے فتوے اور انہی کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں. یہ جملہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجالس میں اور مختلف تقاریر کے اندر حدیث کے نام سے پیش کی جاتی ہیں, لیکن یہ آپ کو پتا کہ کوئی بھی عالم, کوئی بھی خطیب, کوئی بھی ذاکر جب کوئی حدیث پیش کرتا تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کے مرجع نے بھی اس حدیث کو صحیح مان کر عمل کیا. تو حدیثیں تو آئیں گی, لیکن یہ ساری چیزیں وہ جو آیت اللہ خوی اور امام خمینی کے فتوے میں ہے اور انہی کی کتاب سے پیش کی جا رہی. تو پہلا مسئلہ کہ اسلام کے اعتبار سے نکاح مستحب, اجماع سے بھی یہ ثابت ہے, قرآن سے بھی یہ ثابت ہے, اور حدیث متواترہ سے بھی وہ ثابت. قرآن کی آیت جو آپ مسلسل ہر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں وہ ان کے حلیام امن کم و صالحین امن عباد کم و اما کم ان یقون و فقرا یغن ام اللہ امن فضل و اللہ واقع علی. یہ میں مراجے کا براہ راست جملے کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, یعنی جتنی بھی حدیثیں اور آیتیں اب آئیں گی یہ وہ جو فتویٰ دیتے تھے مجتہدین نے استعمال کی. قرآن کہہ رہا کہ تم اپنے میں سے جو بے شوہر کی عورتیں ہیں ان کا نکاح کراؤ, اور جو تم میں غلام اور کنیزیں ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ. ان یکون الفقراء, اگر یہ لوگ فقیر و غریب ہوں گے جو یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا. اور اس کے بعد وہ ساری حدیثیں کہ جو آپ مسلسل علماء سے سنا کرتے ہیں, مگر آیت اللہ خیر خمینی دو تین حدیثوں کو پیش کر رہے ہیں, دو تین مسئلوں کو بیان کرتے ہیں. یہ پہلی چیز یہ کہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں نکاح پر انتہائی تاکید کے ساتھ, انتہائی تاکید کے ساتھ پیغمبر اسلام کی حدیث آتی ہے نکاح کے بارے میں. یہاں تک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے. یا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت اور جو میری سنت کو چھوڑتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یا تیسری حدیث جو مراجے نے لکھی کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو میری سنت میں چلنا چاہے وہ کان کھول کے سن لے کہ میری سنتوں میں سے ایک نکاح بھی. اور پھر فوراً یہ مراجے لکھتے ہیں کہ فقط شادی ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ پیغمبر نے یہ بتایا کہ عورتوں سے محبت بھی میری سنت میں ہے. وہ مشہور حدیث کہ حب النساء من اخلاق الانبیاء, انبیاء کے اخلاق میں سے ایک ہے عورت سے محبت کرنا. البتہ اس محبت سے مراد وہی حلال محبت ہے جو شادی کے بعد ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ انسان سنت کی خاطر ایک عمل کرے اور اس کے بعد اس کے دل میں صحیح معنی میں اس کی عظمت پیدا نہ ہو. مستحب ہونے کی خاطر ہم نماز شب پڑھ لیکن وہ توجہ وہ خلوص وہ کنسنٹریشن نہ ہو. مستحب ہونے کی وجہ سے ہم تلاوت قرآن کر لیکن وہ توجہ قرآن کی جانب نہ ہو, بس یہ نیت ہو کہ اس میں ثواب ملے گا پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے مراجے لکھتے کہ فقط نکاح ہی نہیں کہ ہم نے سوچا کہ شادی ہو گئی بس بات ختم, نہیں. حکم النساء من اخلاق الانبیاء, انبیاء کے اخلاق میں سے عورت کی محبت بھی, یعنی نکاح اور نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا, یہ بھی اسلام کے مستحبات میں سے ایک. اور پھر مراجے نے پھر وہ حدیث بھی لکھی کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے میں نے دو ہی چیزوں کو لیا, ایک خوشبو اور ایک عورت کی محبت, اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اچھا یہ حدیثیں اور بہت سی کتابوں میں لی لیکن میں کیونکہ اپنے آپ پر یہ پابندی لگائے ہوئے ہوں کہ آج کی اس تقریب میں مسائل فقہ میں کوئی چیز نہ آنے پائے, اس لیے صرف اتنی ہی حدیثیں پڑھ رہا ہوں جو مراجع نے اپنی کتاب میں لکھی. چاہے اس سے ملتی جلتی اور حدیثیں بھی میرے ذہن میں آ رہی. اس کے بعد پھر وہ حدیث لکھتے ہیں مراجع کہ نکاح کے ساتھ پھر اس کے فوائد بھی بتائے گئے. ایک وہی فائدہ جو پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ رزق کی برکت, رزق کی برکت جس کے بارے میں معصوم نے کہا, اور رزق و من العیال والنساء, کہ رزق عورت اور اولاد کے اندر اللہ نے رکھا. اور پھر اس کے بعد ایک فائدہ اور لکھتے ہیں کہ دین کی حفاظت, مولا کائنات کے وہ فرمان کے نگاہ کرو. ابھی سارا میں اپنے آپ کو جس پابندی کے اندر گھیرے میں لیے ہوئے اسی کے تحت آگے بڑھ رہا ہوں. مولا کائنات کا فرمان کے نگاہ کرو, سب میں بھی نگاہ کرو. کیوں؟ فإن قال رسول اللہ, کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ من زوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر, اس نے شادی کر لی اپنے آدھے دین کو بچا لیا, باقی آدھے دین کو بچانے کے لیے اسے تقوی کی ضرورت ہو. یعنی تقوی اور نکاح یہ دو چیزیں مل کر انسان کے دین کی محافظ بنتی. اور پھر مراجع سلسلے کی چوتھی اور آخری بات بیان کرتے کہ روایتوں میں انتہائی صلاحیت آئی بغیر شریک حیات کے زندگی گزارنے. پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کے رضال و محتاق و ملزاب کہ تمہارے مرنے والوں میں سب سے رضی یعنی سب سے فس اور سب سے برے وہ ہیں کہ جو اس حالت میں مرے کہ اس وقت ان کا شریک حیات نہ ہو. یا دوسری حدیث کہ اکثر و اہل النار العذاب, جہنم والوں کی اکثریت ان کی ہوگی کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا شادی نہیں. تو یہ پہلا مسئلہ مراجع نے لکھا. اس کے بعد پھر مسئلہ نمبر دو, یہ پوری فقہ کی گفتگو ہو رہی. مسئلہ نمبر دو, جس طرح سے اسلام شادی کرنا مستحب ہے، بلکہ اس سے پہلے جملہ اور آ جاتا کہ شادی کرنے کی اتنی تاکید لکھنے کے بعد مراجع مسئلہ نمبر دو میں لکھتے ہیں کہ نکاح مستحب، لیکن صرف اسی آدمی کے لیے نہیں کہ جس کو اپنے نفس میں پریشانی پیش آ رہی، ایک آدمی ہے جس کے پاس یہ خواہش زیادہ اور اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا، فقط اسی کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس فرض کیجیے کہ خواہش نہیں یا اس کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، بغیر نکاح کے بھی وہ زندگی گزار سکتا. تو اب کیونکہ بہت سی حدیثیں اور آیتیں سن کر لوگ اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ شاید نکاح اسلام نے اس لیے رکھا ہوگا. تو مسئلہ نمبر دو لکھتے ہیں مراجعے کے، نکاح فقط اسی کے لیے مستحب نہیں جس کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہو رہا، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی مستحب ہے کہ جس کا نفس اس کو بالکل پریشان نہیں کر رہا، کیونکہ نکاح کے لیے لذت کے علاوہ بھی اسلام نے اور بہت سے فائدے بتائے. اور پھر مراد اس کے فوراً بعد دو حدیثیں بیان کرتے، معصوم ارشاد فرما رہے کہ مومن کو کیا ہو گیا، وہ شادی کیوں نہیں کرتا، تاکہ یہ زمین بھاری ہو جائے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے وزن سے. اور پھر وہ حدیث جو پیغمبر اسلام کی حدیث نکاح میں بھی پڑھی جاتی کہ تم لوگ نکاح کرو، تنا چلو نکاح کرو اور نسل کو آگے. جس کی خواہش اس کو مجبور کر رہی، اتنی زیادہ نہیں کہ وہ حرام میں مبتلا ہو رہا، بہرحال وہ بے چین ہوتا اس کے لیے تو ہے، اس کے علاوہ ایسے آدمی کے لیے بھی ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی مجبوری نہیں، کیونکہ اگر اس کو وہ خواہش نہ بھی ہو تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی کثرت یہ خود اسلام میں ایک مستحب چیز. معصوم کا یہ کہنا کہ زمین کو بھاری بناؤ لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ قیامت کے دن وَإِنِّي أُبَاحِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَوْ بِالشِّرْكِ، کہ تمام انبیاء کی امتوں کے سامنے میں اے مسلمانوں تم کو پیش کر کے فخر کروں گا کہ دیکھیے میرے ماننے والے کتنے زیادہ. مسئلہ نمبر دو. اب اس کے بعد آتا ہے مسئلہ نمبر تین جو پچھلی دفعہ آ چکا تھا، اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے لیکن ایز اے فقہ مسئلہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ علماء کرام لکھتے کہ نکاح فقط ایک ہی نکاح مستحب نہیں بلکہ اسلام میں تعدد بھی مستحب، یعنی ایک نکاح کے بعد انسان اور نکاح کرے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو پاک اور پاکیزہ عورتیں ان سے تو نکاح کرو دو یا تین یا چار. البتہ جو شرائط ہیں وہ اسی گفتگو میں آج کی تقریر میں نہیں لیکن اسی موضوع میں آگے چل کر تیسری اور چوتھی تقریر میں آئی. پھر اسی مسئلہ نمبر تین کہ ایک ہی نکاح مستحب نہیں بلکہ تعدد، ایک سے زیادہ نکاح بھی مستحب ہے، لیکن اس مستحب میں وہ جو ہے کہ انسان اگر چاہے کہ مجھے طلاق ملے اس مسئلے کا بھی، اس مستحب میں فقط نکاح دائمی شامل نہیں بلکہ اس میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے والعمہ، اور اگر کہیں کنیزی کا رواج ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا، یعنی وہ دوسری شادی ہی واحد طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کی ثواب حاصل کریں. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مسئلہ نمبر تین کا ثواب حاصل کروں لیکن دوسری شادی ممکن نہیں تو متا کے ذریعے بھی وہ ثواب حاصل کیا جا سکتا، اور اسی طرح کنیز کے ذریعے بھی اس مسئلے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا. اب اس سے زیادہ کی تفصیل ابھی مناسب نہیں، جب اسی سلسلے نکاح متا پر ہماری گفتگو ہوگی تو وہاں کچھ اور حدیثیں جو مراجی اپنی کتاب میں لکھتے. تو قید مسئلہ نمبر تین، نکاح جس طرح پہلا نکاح مستحب ہے اس طرح ایک سے زیادہ نکاح بھی مستحب. اب یہ ایک سے زیادہ نکاح چاہے سب دائمی نکاح ہو جسے ہمارے یہاں نکاح کہتے ہیں، یا اس میں عارضی نکاح بھی آ جائے تب بھی ثواب مل جائے گا جسے ہمارے یہاں متا کہتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ نمبر چار، ایسا آدمی کہ جس کے دل میں خواہش ہے مگر حالات ایسے نہیں، یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ سارے مسئلے ہیں جو علماء لکھ رہے ہیں اپنی کتاب امام خمینی اور آیت اللہ خود، ایسا آدمی کہ جس کے لیے خواہش ہے مگر اس کے لیے فی الحال نکاح کرنا ممکن نہیں ہو رہا حالات کی وجہ سے. ٹھیک ہے اپلائی تو کر سکتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ نکاح ممکن نہیں، نہ دائمی نکاح نہ عارضی نکاح. دائمی نکاح وہ ہے کہ جسے ہم اور آپ نکاح کہتے، جبکہ اسلام میں نکاح میں متا بھی آ جاتا. تو ایسا آدمی جس کے لیے نہ نکاح ممکن ہے ہمارے معاشرے کی زبان میں، نہ متا ممکن، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کثرت الصوم، زیادہ روزے رکھے، وہ توفیر الشعر، اور اپنے بالوں کو جتنا بڑھا سکتا ہو بڑھائے. کثرت الصوم اور توفیر الشعر، اب یہ امام کی حدیث بھی ہے، اور اس موضوع پر جب کبھی مجلس پڑھی جاتی تو اس میں وہ حدیث آتی بھی ہے، لیکن یہ مسائل کے سلسلے میں ہے اس لیے میں حدیث کو بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ علماء نے یہاں پہ حدیث نہیں لکھی، صرف مسئلہ لکھا کہ مستحب ہے انسان کے لیے بالوں کو بڑھانا اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا اگر اس کو خواہش ہے، مگر اس کے لیے حالات سازگار نہیں. نمبر پانچ تو بہت ہی مشہور مسئلہ، اس لیے اس کو بھی مختصر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ مستحب یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی جتنا جلد از جلد کر دی جائے وہ بہتر، اور وہ دو حدیثیں علماء لکھ رہے ہیں، اس لیے اشارہ کروں کہ کسی بھی باپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنا پہلا غسل شوہر کے گھر میں کرے، اور پیغمبر کی حدیث کے لڑکیاں بے منزلہ پھل کے ہیں کہ پھل جب درخت پہ پک جاتا تو اگر آپ اور پکانے کے لیے اس کو درخت پہ چھوڑ دیں تو وہ اور نہیں پکے گا بلکہ گل سڑ کے گر جائے گا. پیغمبر اسلام کی حدیث اور وہ معصوم کی حدیث. تو مستحب یہ کہ بیٹیوں کی شادی جتنے جلد کر دی جائے اتنا بہتر. البتہ اس مسئلے کے ساتھ چھٹا مسئلہ بھی سن لیجیے، جو اسی کے ساتھ مکروہ بہت چھوٹے بچوں کی شادی کرنا خصوصاً بالغ ہونے سے پہلے، البتہ جائز ہے. جہاں مستحب آ جائے جہاں مکروہ آ جائے اس میں یہ پہلو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مسئلے کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں لیکن ثواب اپنے ہاتھ سے ہوگا. تو خیر پانچواں مسئلہ یہ بنا کہ انسان کے لیے مستحب ہے اپنی بیٹیوں جیسے ہی وہ شادی کے قابل ہوں شادی کر دینا، جلدی کرنا شادی. اور چھٹا مسئلہ کہ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بہت ہی بچپنے میں شادی کر دے، اگرچہ وہ جائز ہے اور اسلام میں طریقہ بھی ہے کہ نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے ان کے ولی کی اجازت، لیکن مکروہ چھوٹے بچوں کی شادی اور خصوصاً بالغ ہونے سے پہلے کی شادی. یہ اہم ممکن ہے کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد وہ بچہ بالغ ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی چھوٹا تو مانا جائے، مثلاً 9 سال کی بچی. تو اسی لیے یہ دو الگ الگ مسئلے کہ چھوٹے بچوں کی شادی مکروہ ہے اور خصوصاً اگر ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے. یہ چھ مسئلے. مسئلہ نمبر 7، اچھا یہ مسئلہ بھی تقریروں اور مجلسوں میں بہت آتا، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے مسائل فقہ، کہ آیت اللہ خوی اور آیت اللہ خمینی کیا تحریر فرما رہے ہیں. مسئلہ نمبر 7، یہ مستحب یہ ہے کہ شادی کا خرچہ جتنا کم سے کم ہو وہ بہتر، اور اسی طرح عورت کا مہر جتنا کم سے کم ہو وہ بہتر. تقلیل المہر و تقلیل المعونت التزویج، تزویج یعنی نکاح کا جو معونہ ایکسپینڈیچر جو خرچے اس کا کم ہونا اور مہر کا کم ہونا یہ مستحب ہے. مستحب اور مکروہ کی فقہی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مسئلے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آٹھواں مسئلہ آتا، یہ آٹھواں مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جو اکثر بیان ہوتا رہتا ہے مجالس میں، لیکن یہ مسائل کی صورت میں آ رہا کہ اسلام کے انتہائی مستحبات میں سے ایک مستحب ہے شادی بیاہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دریا بننا، واسطہ بننا بیچ میں، اور سفارش کر کے فریقین کو راضی کرنا، لڑکے والے اور لڑکی والے. اب دو الگ الگ مستحب ہیں، یہ یاد رکھیں. ایک مستحب ہے کہ جیسے انسان مستحب نمازیں پڑھتا ہے، مستحب روزے رکھتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، زیارت کے لیے جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا، یہ سارے مستحبات ہیں. تو ان کے علاوہ بھی کچھ مستحبات اور خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگ جو بیچارے عربی نہیں پڑھے ہوئے کیا عمل کرے، مالی اعتبار سے قابل نہیں، نہ عمرے پہ جائیں نہ زیارت پہ جائیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری کی ساری عبادتیں اور ان کا ثواب صرف ایک گروہ کو ملے گا. اسلام نے مستحبات کا دائرہ بھی اتنا وسیع رکھا کہ کوئی آدمی کیسی ہی پوزیشن کا کیوں نہ ہو، بہرحال وہ ہر ایک مستحب اگر اس سے چھوٹ رہا ہے تو دوسرا مستحب اس سے زیادہ ثواب دلوانے والا اس کے سامنے. تو مستحبات میں سے ایک مستحب یہ بھی جس کی خاصی تاکید کہ صحیح کرنا تجویز کے لیے، بھاگ دوڑ کرنا، ایک لڑکی ہے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا، ایک لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا، جس سے فرض کیجیے کہ ہمارا کوئی قریبی تعلق بھی نہیں، کوئی بہت قریبی رشتے دار بھی نہیں، کوئی بہت ہی گہری دوستی بھی نہیں. بہرحال یہ تو بات اندر اسٹوڈ ہے کہ انسان دوڑ دھوپ انہیں کے لیے کرے گا جن کو تھوڑا بہت جانتا ہو. لیکن بہرحال مومن لڑکے اور مومن لڑکی کی شادی کی کوشش کرنا یہ بھی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا مثلا، اور فریقین کو راضی کرانا، ان سے سفارش کرنا، ان سے ذمہ داریاں لینا، یہ بھی اسلام کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے. البتہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی طرف دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلام کے گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کہ ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں مگر سامنے والا نہیں جانتا. اب اس کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہنا، حالات بتا دینا، اپنی گارنٹی لینا کہ جس کی وجہ سے اسے بھروسہ ہو جائے. بہت سے لوگ گھبراتے ہیں اس قدیم کے مسئلے میں دخل دیتے ہوئے. بہرحال وہ اگر حرام نہ بھی کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی عبادت کو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں. اب یہاں پر آیت اللہ خوئی نے تو خالی مسئلہ لکھا، آیت اللہ خمینی نے اس کے بعد تین حدیثیں بھی لکھ دی اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے. جو مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ اسلام شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکی والوں کو راضی کرنے کے لیے ذمہ داری لینا، اس سے بڑی، اس سے اچھی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. جو ذمہ داریاں یا گارنٹیاں لوگ لیتے تو مولا کہہ رہے کہ سب سے بہترین گارنٹی یا سب سے بہترین سفارش ہو جو لڑکے یا لڑکی والوں کے سامنے کی جائے تاکہ ایک رشتہ ہو جائے. پھر امام خمینی ساتویں امام کی حدیث لکھتے ہیں کہ جس دن میدان قیامت میں ہر آدمی دھوپ اور پریشانی اور سورج کے نیچے کھڑے ہونے کی زحمت میں مبتلا ہوگا، تین آدمیوں کو خدا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. نمبر ایک وہی کہ جس آدمی ایک لڑکی اور ایک مومن لڑکی کا رشتہ کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کی. نمبر دو کہ جس نے کسی مومن کو پریشانی سے بچایا. اور نمبر تین جس نے کسی مومن کا ہاتھ چھپایا. اور پھر آیت اللہ خمینی آخری حدیث لکھتے ہیں اسی مسئلے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن ایک شادی طے کرانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا تو پروردگار عالم اس عمل پر اسے 1000 ایسی حوریں عطا کرتا ہے جن میں سے ہر ایک در یاقوت کے محل کے اندر رہتی، اور ہر ہر قدم جو وہ طے کرتا اس ایک قدم کے اوپر، اور ہر سانس جو وہ لیتا ہر سانس پر اسے 1 سال مکمل عبادت کا ثواب ملا کرتا چاہے یہ شادی نہ ہو سکے. یہ حدیث کا جملہ. یہ کوشش کی ایک آدمی نے، یہ شادی نہیں ہو سکی، لڑکے والے لڑکی والے راضی نہیں ہوئے، کوئی اور رکاوٹ آ گئی، تو ثواب اور اجر ختم نہیں ہوا. چاہے وہ شادی نہ ہو سکے وہ ایک الگ مسئلہ، مگر یہ کوشش کرنے کا ثواب. اور پھر امام خمینی نے اس حدیث کو مکمل نقل کیا اس کا دوسرا پہلو. اور جو پہلی حدیث آئی تھی کہ جس وقت ایک مومن گھر سے نکلتا اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ پیغمبر نے کہا آؤ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بہترین گھر سے نکلنا کیا، شادی کرانے کے لیے گھر سے نکلنا. اور پھر وہ ٹکڑا کہ جو اس ارادے سے نکلتا 1000 حور عین اس کو ملتی ہیں در یاقوت کے محل میں، اور ہر قدم پہ یہ ثواب ملتا. پھر پیغمبر نے کہا اور آؤ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے برا گھر سے نکلنا کیا، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنا. ایک شوہر ایک بیوی میں کوئی اختلاف ہو چکا یا کوئی اختلاف پہلے سے پایا جاتا، اب اس کو بھڑکانا، اب اسے مزید ہوا دینا، اب بجائے معاملے کو سلجھانے کے معاملے کو بڑھا دینا. جس میں وہ باپ سب سے پہلے آتا ہے، وہ بھائی سب سے پہلے آتا، جو گھر سے نکل کے جاتا ہے بہن کے گھر میں یا بیٹی کے گھر میں، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں. پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ آؤ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے برا گھر سے نکلنا کیا، سب سے برا گھر سے نکلنا یہ ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کے بیچ فرقت ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اختلاف کے لیے، گھر توڑنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا. اور جو آدمی اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا پروردگار عالم جہنم میں اس کے لیے 1000 گڑھوں کو 1000 کنوؤں کو تیار کرتا، اور ہر ہر قدم پہ جو وہ اٹھا رہا اور ہر ہر سانس پہ جو لے رہا ایک ایسے سال کا اسے عذاب ملتا جس پورے سال میں مسلسل خدا کی نافرمانی کی گئی اور ایک بھی نیکی نہ کی گئی، اور چاہے شوہر اور بیوی میں اختلاف نہ ہو پائے. یہ بھی جملہ یہاں پر کہ نکلا ایک آدمی اس ارادے سے، ٹھیک ہے نا، شوہر نے اس کی بات مانی نہ بیوی نے مانی، یا یہ کہ اس کی بات پوری نہ ہو سکی، وہ جھگڑا نہ ہو سکا، پھر بھی اس کو یہ عذاب مل کر رہے گا. تو اب یہ مسئلہ نمبر 7 کے ضمن میں یہ تین حدیثیں آیت اللہ خمینی نے نقل کی ہے، اور آیت اللہ خوئی نے تو سیدھا سیدھا مسئلہ نقل کر دیا کہ اسلام کے انتہائی مستحبات، ایک مستحب یہ ہے کہ شادی کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور پھر طرفین کو، فریقین کو، پارٹیز کو راضی کرنے کے لیے سفارش کرنا، یا کوئی ذمہ داری اور گارنٹی لینا، البتہ جب تک دھوکا نہ ہو رہا. یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ذمہ داری فرض کیجیے کہ آپ کوشش کر رہے آپ کو حالات نہیں پتا، تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات، یا آپ کو پتا ہے کہ غلط باتیں بتائی جا رہی تو آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں 20 سال آپ کا ساتھ ہے، اچھی طرح سے واقف ہے، یہ سوچ کے خاموش ہو جانا کہ میں کیوں بلا وجہ اس مسئلے میں اپنے آپ کو ڈالوں. تو یہ مسئلہ نمبر 7. مسئلہ نمبر 8، اب صحیح معنوں میں جس کو فقہ کہی جا سکتی وہ مسئلے شروع ہو رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں فقہ کہلائے جا سکتے. مسئلہ نمبر 8، نکاح کرنا اسلام میں مستحب ہے. یہ تو آپ نے سنا مسلسل 6-7 مسئلوں کی صورت ہے، نکاح کرنا اسلام میں مستحب، لیکن خالی نکاح کرنا ہی اسلام میں مستحب، یعنی ایک آدمی اگر نکاح کرتا ہے، یہ بڑا دقیق مسئلہ اب آ رہا جو بجائے یہاں کے اصول فقہ وغیرہ کی کلاسوں کے لیے مناسب، اسی لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سرسری گزار دوں گا اس مسئلے سے. خود نکاح ہی اسلام میں مستحب، یعنی ایک آدمی صرف نکاح کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اور کوئی تصور نہیں، یہی ایک مستحب ہے اور اس کو ثواب ملے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے ثواب کو بڑھا لوں، تو قصد قربت کے ساتھ اگر وہ نکاح کرے تو اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. اب یہ قصد قربت کے بارے میں پچھلے سال روزے وضو کے سلسلے میں تقاریر میں آیا تھا کہ قربت کی نیت کرنے سے کیا فائدہ ہو جاتا، معاملات میں قربت کی نیت کر لی جائے تو کیا ہو جاتا. خیر اس کی تفصیل میں جانا بیکار، خالی نکاح کی جگہ مستحب ہے اور قصد قربت کے ساتھ اگر انسان کرے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے. نہیں یہ جملہ میں نے غلط کہہ دیا، اس جملے کی نظر ثانی ہو جائے کہ نکاح اسلام میں مستحب، لیکن اس وقت اگر انسان بغیر قصد قربت کے نکاح کرتا ہے، قصد قربت یعنی اللہ کی خوشی کے لیے نہیں، اس کا اپنا کوئی مسئلہ، یا یہ کہ ٹھیک ہے اب اس کو شادی کرنا تصور اللہ کا نہیں ہے، تو نکاح کر کے اس نے ایک اچھی چیز حاصل کی، اس کو ثواب نہیں ملے، ایک ثواب بھی نہیں ملے. ثواب ملنا اس وقت ہے کہ جب نکاح قصد قربت کے ساتھ کیا جائے. وہ میں نے ڈبل ثواب کی بات کہی تھی، وہ غلط ہے، ایک ثواب کے نکاح کا اپنا ثواب، ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب آدمی کس نیت سے نکاح کرے کہ یہ اسلام کا ایک مستحب کام ہے، اتنی تاخیر ہے، خدا کا حکم ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، تو ثواب ملے. اور اگر اس کی یہ نیت نہ خالی نکاح کر لے تو ایک اچھا کام تو اس نے کیا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. نکاح ایسا نہیں کہ خالی کرنے سے ثواب مل جائے، بلکہ اس نے نیت کی جائے تو ثواب، بغیر نیت کے کرے تو نکاح ہو جائے. یہ نماز کی طرح نہیں، جیسے نماز شب اگر ہم نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب، بغیر نیت سے پڑھیں تو نماز ہی غلط. نکاح ایسا نہیں، نکاح ہو تو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہے گا جب تک کہ انسان قصد قربت نہ کرے. اچھا اب اس کے بعد آئیے ایک آخری مسئلہ اور سن لیں، پھر نکاح کا جو اسلام نے طریقہ بتایا اس کی کچھ تفصیل کے اندر ہم جائیں گے. آخری مسئلہ یہ کہ نکاح اسلام میں اتنی تاکید ہے، اتنا ثواب مستحب. ایک بات میں ضمنی طور پہ بتا دوں کہ اسلام میں ایک لفظ رہتا ہے عنوان ثانوی، عنوان ثانوی، عنوان ثانوی کی وہ تعریف جو اصول فقہ میں ہے وہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ ایک عام سادہ سی تعریف کہ اسلام کے کچھ مسئلے ہیں، مثلا ایک چیز واجب، ایک چیز حرام، لیکن کبھی کبھار حالات بدلنے سے کوئی حرام حلال ہو جاتا. شراب پینا حرام، یہ اصلی حکم ہے، اصلی حکم کیا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن ایک انسان مر رہا ہو تو زندگی بچانے کی مقدار کے برابر شراب پی سکتا. اب جو یہ شراب حلال ہو اس کو کہا جاتا ہے عنوان ثانوی، ثانوی یعنی دوسرا، پہلا اصلی حکم تو یہی ہے کہ شراب حرام، لیکن اب یہ آ گیا کہ شراب حلال ہے، یہ عنوان ثانوی. تو یہ عنوان ثانوی یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے جب مسئلہ بدل جائے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام میں شراب حلال ہو، ہم کہیں گے نہیں ہے تو شراب حرام، اس آدمی کے لیے عنوان ثانوی بن گئے. یعنی عنوان ثانوی کبھی سب لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی ایک آدمی کے لیے ہوتا. نامحرم کے سامنے اپنا جسم کھولنا حرام، لیکن ایک عورت بیمار ہے اور سوائے مرد ڈاکٹر کے اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، اب اس کے سامنے جسم کھولنا واجب. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کھولا جا سکتا، نہیں، کہا جائے گا کہ اصلی حکم تو یہ ہے کہ جسم چھپاؤ، مگر اس عورت کے لیے عنوان ثانوی یہ ہے کہ یہ اپنا جسم اس ڈاکٹر کے سامنے کھول سکتی. اسی طریقے سے اسلام میں مثلا نماز واجب یا روزہ واجب، لیکن ایک آدمی بیمار ہے اس کے لیے روزہ حرام، تو یہ سب کے لیے مسئلہ نہیں ہو، اس آدمی کے لیے کہا جائے گا کہ ویسے تو روزہ واجب تھا، اصلی حکم یہ، مگر اس آدمی کے لیے فی الحال روزہ حرام. یہ ہو گیا عنوان ثانوی، جس کا مفہوم آپ میں سے ہر ایک جانتا کہ کبھی واجب حرام ہو جاتا ہے, کبھی حرام واجب ہو جاتا ہے, کبھی مستحب واجب ہو جاتا ہے, کبھی مستحب حرام ہو جاتا. لیکن یہ مسئلہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے, اس کا ایک نام ہے عنوان ثانوی. البتہ یہ اصول فقہ میں جو عنوان ثانوی آتا ہے اس سے ذرا ہٹ کر. اچھا, تو نکاح اسلام میں کیا ہے؟ مستحب. لیکن کبھی عنوان ثانوی کی وجہ سے نکاح واجب ہو جاتا ہے, کبھی حرام ہو جاتا ہے, کبھی مباح ہو جاتا ہے, کبھی مکروہ ہو جاتا. میں نے پچھلے جمعے کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ گزارش کی کہ نکاح مستحب ہے, یہ ایک عام حکم ہے عام معاشرے کے لیے, لیکن کبھی کسی خاص آدمی کے لیے یہ مسئلہ بدل سکتا. تو کبھی نکاح واجب ہو جاتا, کب نکاح واجب ہوتا, اس کے لیے علماء چار پانچ چھ مثالیں لکھ رہے ہیں. لیکن خیر اس کے مسئلے تو بہت سارے ہیں. اگر کوئی آدمی نظر کر دے نکاح کرنے, اگر کوئی آدمی عہد کر دے نکاح کرنے کا, اگر کوئی آدمی قسم کھا لے نکاح کرنے, تو یہ نکاح واجب ہو جائے گا. شرط یہ کہ یہ تینوں چیزیں, یعنی نظر کرنا, عہد کرنا, قسم کھانا, یہ تینوں چیزیں صحیح اسلامی طریقے سے ہوئی تب تو وہ نکاح واجب ہو گیا. لیکن اب مثلا ایک آدمی نے منت مان لی کہ خدا میرا کھلا کام کرے, یا میری نوکری لگ جائے, یا میرا مکان بن جائے, تو میں قسم کھاتا ہوں کہ نکاح کر لوں گا, شادی کر لوں گا. یہ نظر بالکل صحیح ہے, یہ منت بالکل صحیح, اور جب وہ کام ہو گیا تو اب یہ شادی انسان کے لیے واجب ہو گئی. لیکن جب صحیح منت اور صحیح قسم, کیونکہ اگر کسی حرام کام کی قسم کھائی جائے تو وہ بیکار. ایک بہت ہی خوبصورت عورت کی شادی کسی آدمی سے ہو چکی, ہم نے قسم کھائی کہ کچھ بھی کرنا پڑے اللہ کی قسم یہ کہ میں اس کو طلاق دلوا کے اس سے شادی کروں گا. اب یہ جو قسم ہی بالکل غلط, یعنی اگر بعد میں خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس عورت کو اس شوہر سے طلاق مل جائے, تب بھی ہم اس سے شادی تو کر سکتے ہیں, مگر شادی ہماری واجب نہیں ہو. وہ قسم جو ہم نے کھائی تھی وہ قسم بالکل بیکار ہو گئی. تو خیر, نظر کرنے سے, عہد کرنے سے, قسم کھانے سے شادی واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ بڑا اہم, بہت دلچسپ بھی ہے, لیکن اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں. اسی طرح سے شادی واجب ہو جاتی, اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ شادی نہ ہونے سے اسے نقصان پہنچ رہا ہو, شادی نہ ہونے سے اسے ضرر ہو رہا ہو, کوئی ایسی بیماری ہے بطور مثال کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو وہ عورت مر جائے, میں مثال دے رہا ہوں, اور وہ غیر شادی شدہ عورت, شادی شدہ نہیں, اگر ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کے شوہر وطن سے باہر, تو یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں. خیر, ایک عورت غیر شادی شدہ ہے یا بیوہ ہے یا طلاق والی, اس کو ضرر نقصان پہنچ رہا ہے ایسی کوئی بیماری کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی شادی ضروری, یا مثلا جیسا کبھی کبھار کمیونسٹ معاشرے میں سننے میں آتا, یہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ کمیونزم, کہ ایک عورت ہے غیر شادی شدہ, اگر یہ اطلاع مل گئی کمیونسٹ پارٹی کو یا حکومت, تو اس کو افغان لیا جائے گا, اس کو عام استعمال میں لایا جائے, ضروری ضرور اس کے لیے ہے. اب اس صورت میں اس سے شادی کر لینا تاکہ یہ اس کے اوپر ایک لیبل لگ جائے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے, پھر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے, ایسے حالات کبھی ہو جاتے ہیں, تو چاہے اس کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے یا ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا, تو اس لیے اس عورت کے لیے شادی لازم ہوگی. ان حالات میں خلاصہ یہ کہ جب نقصان پہنچ رہا ہو عورت کو, تو شادی کرنا اس سے واجب ہوگا. اب یہ واجب کفایت, واجب تو ہوگی لیکن کون یہ واجب کام انجام دے, یہاں تو لائن لگ جائے گی, ہم کریں یا ہم کریں یا ہم کریں یا ہم کریں. یہ واجب کفایت کسی ایک آدمی پر واجب نہیں, اس پورے معاشرے پر واجب ہے کہ جو یہ ماحول دیکھ رہا. اب واجب کفایت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی یہاں پہ چلے گا, کہ ایک میت کو اگر غسل دینا واجب کفایت, تو جو آدمی پہلے پہنچ جائے گا اور اس کام کو انجام دے گا وہی ٹھیک ہے, تو یہاں بھی جو آدمی پہلے اپنی خدمات کو پیش کر دے گا یہ واجب پھر ختم ہو جائے گا, دوسروں کے لیے اس میں دخل دینا مناسب نہیں ہے. مزید اس کی تفصیل ایک یا دو تقاریر کے بعد آئے گی, جہاں یہ مسئلہ ہوگا کہ جب کسی عورت کو شادی کا پیام بھجوایا جائے, اگر پہلے سے کوئی پیام آ چکا تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنا پیام بھجوائیں, یہ مسئلہ آنے والا ہے عنقریب دوسری یا تیسری تقریر. خیر, یہ ایک مسئلہ ہوا کہ نظر کرنے سے, قسم کھانے سے, عہد کرنے, اور پھر اگر کسی عورت کو ضرر پہنچ رہا ہو نکاح نہ کرنے, ایسا ضرر کہ جو اسلام میں حرام کی منزل تک ہے, اس کو بچانے کے. اور پھر اسی کے اندر وہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر نکاح نہ کرنے سے کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے, تب بھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا, یا زنا نہیں کسی اور حرام میں مبتلا ہو کہ ٹھیک ہے وہ ایک آدمی نکاح نہیں کر رہا یہ زنا تو نہیں کرے لیکن مثلا اس کے خیالات اس کے خراب ہو جائیں گے یا یہ کہ یہ بری نگاہوں کی عورتوں کو دیکھے گا یا یہ کہ یہ خیال میں مثلا جنسی لذت حاصل کرے گا یا ایسی فلمیں یا ایسے ناول یا ایسے رسالے دیکھے گا جو اسلام میں حرام یا یہ کہ یہ آدمی استمنا کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر غسل واجب کرے گا یہ جتنی بھی صورتیں جتنے بھی اسلام میں حرام ان میں سے کسی بھی حرام میں اگر کوئی آدمی پڑ رہا تو پھر اس کے لیے نکاح واجب ہو جاتا تو نکاح واجب ہو گیا عورت کو اگر نقصان ہو رہا ہے اور نکاح کرنے سے نقصان سے بچ جائے گی یا اگر کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہو رہا ہے اور نکاح کرنے سے زنا سے بچ جائے گا یا کوئی آدمی زنا تو نہیں اور کوئی اس سے گناہ ہو رہا کوئی اور حرام میں پڑ رہا ہے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اور نکاح کرنے سے اس حرام سے بچ جائے گا تو اس پر نکاح واجب ہو جاتا یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا مسئلہ جن پر نکاح واجب اب اس میں خصوصیت کے ساتھ جو بری نگاہ کا مسئلہ آ گیا جو ذہن میں جنسی خیالات کو گردش کرنے کا مسئلہ آ گیا اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے بڑے طبقے کے لیے بہت جلدی عمر کے اندر شادی کرنا واجب ہو سکتا وہ مستحب سے مسئلہ نکل کے واجب میں چلا گیا البتہ اس میں بہترین فیصلہ ہر آدمی خود کرے گا ججمنٹ وہ خود کرے گا کہ میرے لیے واجب ہے یا واجب نہیں اچھا تیسرا مسئلہ کہ نکاح حرام کب ہوتا مستحب کب ہے وہ آپ نے سنا عام حالات واجب کب ہے حرام کب ہوتا حرام کا تو بہت ہی مختصر سا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنے سے کوئی اور واجب اس سے چھوٹ رہا حرام کی بات ہو رہی کوئی واجب اس سے چھوٹ رہا تو نکاح کرنا حرام ہو جاتا اس کی مثال میں نے دی کہ اگر کسی آدمی پر علم دین حاصل کرنا واجب ہو جائے اور اگر وہ نکاح کرے تو علم دین حاصل نہیں کر پائے گا تو اب علم دین حاصل کرنا واجب نکاح خود مستحب البتہ اگر یہ آدمی اس کیٹیگری میں ہے کہ اس پر نکاح بھی واجب ہو اور علم دین بھی واجب ہو مثلاً نکاح نہ کرنے سے اس کے خیالات برے دل میں پیدا ہو رہے ہیں اور علم دین بھی واجب ہے تو کیا ہوگا یہ غلط بحث لیکن عام حالت کہ اس پر نکاح بھی واجب نہیں ہوا علم دین واجب ہو چکا اور اگر نکاح کر لے تو علم دین حاصل نہ کر پائے اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا اور اگر دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ممکن ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس مستحب پر بھی عمل کرے اور علم دین بھی حاصل کرے یا علم دین کے علاوہ کوئی اور ایسا واجب حق کہ نکاح کرنے سے اس واجب حق میں رکاوٹ پڑ جائے گی بطور مثال جہاد واجب ہو گیا ہے کسی کے اوپر اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو جہاد پر نہیں جا سکتا یہ اس کو معلوم میں تصور ایک فرض کر رہا ہوں مسئلہ یہ ایسا ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی تو اب اس صورت میں اگر اس کو پتا کہ میں نے ابھی اگر شادی کر لی یا نکاح کر لیا تو میں جہاد میں نہیں جاؤں گا جہاد جب واجب ہو جائے تو چونکہ جہاد واجب ہے اس لیے اب اس کے لیے نکاح حرام ہو گیا یا اس کے علاوہ اور کبھی جو دوسرے واجب حقوق ایک انسان کے اوپر آتے ہیں اور دوسرے واجبات ہیں مثلا حج ایک آدمی کو اگر پتا ہے کہ میں نے مجھ پر حج واجب ہو گیا یہ ذہن میں رکھے حج واجب ہو چکا ابھی میں نے شادی کر لی تو پھر میں حج پہ نہیں جا سکوں گا حج کب واجب ہوتا ہے حج واجب ہوتا ہے جب وہ پیسے وغیرہ حج کے جمع کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آدمی شادی کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں چاہے پتا بھی ہو کہ اس شادی کے نتیجے میں بعد میں حج نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر ابھی حج کی تاریخ ہی نہیں آئی اور اس سے پہلے شادی کرے تو کوئی حرج نہیں کیوں تاریخ نہیں آئی ہے تو حج واجب ہی نہیں ہوا حج تو ختم ہو گیا خالی نکاح رہا جیسے ایک مثال آئی تھی پچھلے سال کہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی سے قربت کی تو پھر نماز کے وقت میں غسل نہیں کر پاؤں گا یہ پتا پانی نہیں ملے گا یہ فرضی بہت زیادہ ہوگی لیکن اگر ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تو پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ پر غسل واجب کر لو چاہے معلوم بھی ہو کہ غسل کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ جب تک عبادت کا ٹائم نہ آئے وہ واجب نہیں ہوگی تو خیر مسئلہ یہ کہ حج واجب ہو گئے حج کی درخواستیں دی جا رہی ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں اب اگر اس وقت ہم شادی کر رہے ہیں تو مطلب اتنا خرچہ ہوگا کہ حج نہیں کر سکیں گے یا شادی کے بعد اتنی ذمہ داری آ جائے گی تو حج نہیں کر سکیں گے تو حج کی وجہ سے اب شادی حرام ہو گئی اب اس مسئلے کو جتنا ہم پھیلائیں اس کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں خلاصہ ہی کہ اگر انسان پر کوئی چیز واجب ہو چکی اور شادی کرنے کی وجہ سے واجب کام میں رکاوٹ ہو رہی تو اس صورت میں شادی حرام ہو جاتی ہے یہ شادی کا تیسرا مسئلہ شادی مکروہ کب ہے شادی مکروہ اس وقت ہے کہ جب شادی کی وجہ سے کوئی مکروہ کام کرنا پڑے انسان کو پتا ہو کہ اگر میں نے شادی کر لی تو حرام تو نہیں لیکن ایک مکرو کام مجھ سے ہو جائے گا. اب اس کی وجہ سے شادی خود بخود مکرو ہوگی کیونکہ اصول فقہ میں ایک بحث آتی ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے, حرام کا مقدمہ بھی حرام ہے, مکرو کا مقدمہ بھی مکرو ہے, اتنا ہی کافی. اور شادی ہوبا کب؟ شادی ہوبا اس وقت ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, ایک طرف شادی کا ثواب ہے, دوسری طرف اور کوئی عبادت ہے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. اگر واجب کام سے شادی ٹکرا ہے تو شادی حرام ہو, حج سے ٹکرا رہی ہے, یا شادی ٹکرا رہی ہے مثلا میں نے مثال دی کہ جہاد سے ٹکرا رہی ہے, علم دین سے ٹکرا رہی ہے. لیکن اگر کبھی مسئلہ ایسا ہو کہ ہم پر علم دین واجب نہیں ہے, مستحب, واجب نہیں مستحب ہے حاصل کرنا علم دین, یا جتنا ہم نے حاصل کر لیا اتنا تو واجب, اب ہم چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ حاصل کریں مگر وہ اس سے زیادہ ہم پر واجب نہیں, اور شادی کر لیں گے تو وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اب یہاں دو مستحب ٹکرا رہے ہیں تو شادی مباح ہوگی. مباح کا مطلب چاہے شادی لے لیں چاہے وہ مسئلہ لے لیں, دونوں بالکل برابر ہو گئے. مباح کہتے ہیں کہ جب دو پہلو بالکل برابر ہو جائیں. وہ خیر یہاں پہ مسئلہ مکمل ہوا کہ شادی ویسے تو مستحب, کبھی واجب ہو جاتی ہے, کبھی حرام ہو جاتی ہے, کبھی مکرو ہو جاتی ہے, کبھی مباح ہو جاتی ہے, جب شادی اپنے جیسے کسی مستحب سے ٹکرا جائے. اسی طرح جو شادی کا مسئلہ ہے یہی مسئلہ عورت کا بھی, جس عورت سے شادی کی جاتی ہے اس میں بھی یہی پانچ چیزیں, کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جس سے شادی واجب, کچھ عورت ایسی ہے جس سے شادی حرام, ایک عورت ایسی ہے جس سے شادی مکرو, ایک عورت ایسی ہے جس سے شادی مستحب ہے, ایک عورت ایسی ہے جس سے شادی مباح. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ. اور پھر شادی کا جو اسلامی طریقہ ہے, نکاح کی تاریخیں اور ولیمے کی تاریخیں اور اس کے بعد سے پھر عربت کی تاریخیں وغیرہ, یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کی ہماری تقریب کا عنوان بنے گا. اس لیے کہ آج وقت تقریباً پورا ہو چکا, ویسے ہی 10 منٹ دیر سے مجلس یہ تقریب شروع ہوئی, تو آج پہلی تقریب تھی اس سلسلے کی. انشاءاللہ 3 یا 4 مسلسل تقاریب ہوں, اور جتنی تفصیل کے ساتھ آج ہم مسائل کی گہرائی میں گئے آئندہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. ہم صرف اہم اہم مسئلوں کا انتخاب کریں گے تاکہ وہ جو ہمارے وضو کے مسئلے جو رکے پڑے ہیں پچھلے سال سے وہ کسی طرح مکمل ہو سکے. یہ تو صرف اس لیے میں نے بیان کیا جو وجہ پچھلی دفعہ آ گئی, کیونکہ شادی بیاہ کا موسم ہے جو یہاں سے لے کے تقریباً ذیلحج کے مہینے تک یہ سلسلہ چلتا ہے ایام اعزا کے بعد سے. تو کئی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں حوالے بھی دیتا تھا کہ آپ تہذیب الاسلام میں پڑھ رہے ہیں دوسری کتابوں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے مراجع کا فتویٰ سننا چاہتے ہیں, اس وجہ سے مراجع کی کتاب میں سے یہ مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج کا درس اختتام کو پہنچا, اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 10 منٹ تاخیر سے درس شروع ہوا تھا, اس لیے 10 منٹ تاخیر سے ختم ہوا, اور پھر نماز جمعہ کے فوراً بعد ایک مجلس سے مجھے پڑھنا, اس لیے آج کی نشست اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقاریر تقریر کے فوراً بعد جو سوال جواب کا وقفہ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. اس سے پہلے کہ آپ حضرات یہاں سے رخصت ہو, درود بھیجیں محمد و آل محمد.